اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اقتربت الساعة قیامت قریب ہو گئی وانشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا قرآن مجید میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو قیامت قریب ہونے کی نشانی بتایا گیا حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں نبی علیہ السلام درجے میں سب انبیاء سے بڑے تھے لیکن دنیا میں سب پہ آخر پہ آئے اس لیے خاتم النبیین کہلائے اب آپ ایک مثال سے سوچیں کسی جگہ کوئی تقریب ہونی ہو مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے جگہ کی صفائی کی جاتی ہے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں کرسیاں بچھائی جاتی ہیں تقریر کا انتظام ہوتا ہے اسٹیج بناتے ہیں سارا کچھ کرنے کے بعد پھر پہلے بچہ تلاوت کرتا ہے پھر نعت پڑھتا ہے پھر ایک عالم کا بیان پھر دوسرے کا بیان پھر تیسرے کا بیان کرتے کراتے آخر کے اوپر مہمان خصوصی کی باری آتی ہے جب مہمان خصوصی کی باری آتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب محفل ختم ہونے والی ہے اور وہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل کیا دعا کی اور ساتھ ہی سارے لوگ محفل سے اٹھ کے گھروں کو چلے گئے اجڑ گئی ہر چیز بالکل یہی مثال اس دنیا پہ فٹ آتی ہے یہ دنیا ایک سٹیج کی مانند ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ایک تقریب لگائی انبیاء تشریف لائے اور اپنے پیغام کو جو اللہ نے ان کو دیا وہ لوگوں کو سنا کے چلے گئے ہر نبی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں آتے رہے اور واپس جاتے رہے بالآخر نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے جیسے درمیان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی اب جلدی آنے والے ہیں مہمان خصوصی انتظار کی گھڑیاں بری ہو گئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل یہی کام کیا اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد ایک اللہ کے محبوب آئیں گے من بعد اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا انہوں نے اعلان بھی کر دیا اپنی زندگی میں خیر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس لیے 124,000 صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آپ نے نصحت الامہ, امت کو نصیحت کی, اور جیسا حق تھا پہنچانے کا ایسے پہنچا دیا. چنانچہ نبی اسلام نے کہا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر, اے اللہ اس پر گواہ رہنا. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے کہ پیغام پہنچ چکا تھا اور صدیق اکبر نے اس کو پہچان لیا تھا. اس لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کیسے اللہ کی مدد آ گئی, فتح آ گئی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب دیکھو کہ بعض حضرات کی نظر اس پر تھی کہ لوگ جوک تر جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے, مزہ آئے گا, سارے لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے. لیکن محبت والوں کی نظر انوکھی ہوتی ہے. یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور صدیق اکبر لانو کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں, کہنے لگے کہ ان آیات کی وجہ سے رو رہا ہوں. کہ تو خوشی کی آیات ہیں, مجھے تو اس میں غم نظر آتا ہے. کون سا غم؟ کہ انبیاء تشریف لاتے ہیں ایک مقصد کے لیے, اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو مجھے تو آیات بتا رہی ہیں کہ میرے محبوب کی جدائی کا وقت بہت قریب آ گیا. ان کی سوچ دیکھو کہاں پہنچی. محبت کی نگاہ ہی کچھ اور ہوتی ہے. خیر, نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے کہا بھی صحیح, ان کی ذہن سازی کی کہ عمر چھوٹی ہے, یک دم جدائی ہو گئی تو کہیں ذہنی اثر نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ حمیرہ, اگر ہم جدا ہو جائیں یا تم مجھ سے پہلے چلی جاؤ تو وہ بیوی تھی, محبت تھی, ناز تھا. کہنے لگی, ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں چلی جاؤں, آپ کسی اور سے نکاح کر لیں. وہی بیوی والا جواب دیا. مگر نبی علیہ السلام نے ان کے ذہن میں اس طرح ایک بات انڈائریکٹلی ڈال دی کہ جدائی بھی ہونے والی ہے. یعنی یہ تو پھر علماء نے اس پر پھر تفصیل لکھی ہے نا کہ کتنے اچھے انداز سے اللہ کے نبی نے بات کو کی. دوسرے انداز سے بات کرتے تو پتنی صدمہ ہوتا ان کے دن. اس انداز سے بات کی تو فوڈ فار تھاٹ بھی مل گیا اور بات بھی نرمی سے کر دی گئی. تو نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کو ابھی تصور بھی نہیں تھا. اس لیے تو مریلان و تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ نبی علیہ السلام تو کسی خاص کیفیت میں ہے, جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جیسے محتاط شخصیت ان کا ملیہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اچانک تھا, صحابہ کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ. حتیٰ کہ ثقیفہ بن ساعدہ میں سب اکٹھے ہوئے اور صدیق اکبر وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آیتیں اتری ہیں اور اب ہم اس کو سن رہے ہیں, کیونکہ بالکل موقع کے مناسب تھی. پہلے کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. اب صحابہ حیران تھے کہ چلو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ان کو دفن گاہ کیا جائے, جنت بقی میں دفن کریں یا ادھر جنت محلہ میں مکہ مکرمہ میں جا کے دفن کریں, کہاں دفن کریں؟ تو جہاں صحابہ تھک جاتے تھے نا وہاں صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نظر کام کرتی تھی. صدیق اکبر علیہ السلام نہیں, نبی علیہ السلام نے میرے سامنے ارشاد فرمایا کہ انبیاء جس جگہ پر اللہ کے ہاں جاتے ہیں اور ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اسی جگہ پر ان کی قبر کو بنایا جاتا ہے. تو امت کے سامنے یہ مسائل صدیق اکبر نے کھولے. خیر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح کے ہاتھ کی دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اب بھائی ہمارا جو وقت کا سکیل ہے نا, پیمانہ ہے, وہ اور ہے, اور اللہ تعالی کے ہاں پیمانہ اور ہے. مثال کے طور پہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا اور اللہ تعالی کے ہاں وکان یومن عندہ 50,000 سنة, 50,000 سال کا دن. وہ میرے مولا کہاں 24 گھنٹے کا دن اور کہاں 50,000 سال کا دن. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر ایک دن اگر 50,000 سال کا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 2,000-5,000 سال اللہ کے ہاں بہت تھوڑے سے ہیں, ہمارے لیے زیادہ ہے نا. جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کے لیے کیا زیادہ, بات سمجھے نا. اس لیے باوجود اس کے کہ بھائی قیامت قریب ہے, آج کتنا عرصہ گزر گیا, 1400 سال سے اوپر ہو گیا نا, 1400 سال گزر گئے. اب ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جب قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اس لیے اس جمعہ کو جو پڑھایا اس عاجز نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے منظر سج رہا ہے. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا نا کہ جب افطاری کروانی ہو نا گھر میں کسی کی, تو عورتیں عصر کی نماز پڑھتے ہی نا دسترخوان لگا دیتی ہیں, برتن دھو کے اوپر رکھ دیتی ہیں اور پانی تیار کر لیتی ہیں اور باقی چیزیں بھی, حالانکہ ابھی وقت ہوتا ہے لیکن عصر سے وہ دسترخوان سجنا شروع ہوتا ہے, اور افطاری سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تو دسترخوان ایسے سجا ہوتا ہے کہ بس ابھی کھا لو گے سب. ایسا ہی ہے نا. تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ اس دنیا کی میدان میں اللہ تعالی ایک منظر سجا رہے ہیں. وہ منظر کس کا؟ امام مہدی کے آنے کا, دجال کے آنے کا, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا. اس منظر سجنے کے لیے ایک شرط یہ بتائی گئی تھی, اشراط الساعہ, جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں, کہ پوری دنیا کے اندر افراتفری ہوگی. اللہ اکبر, ایسا وقت آ گیا, کیا مشرق کیا مغرب, کیا شمال کیا جنوب, ہر جگہ پر افرا تفری کا عالم ہے, ہر بندہ پریشان ہے. اس بات پہ ساری دنیا متفق ہے اس وقت کہ دنیا میں افرا تفری مچی ہوئی ہے. پھر اور بہت ساری نشانیاں جو ساجد نے بتائی تھی, جن میں یہ تھا کہ قحط و رجال کا دور ہوگا, علماء میں سے جو اٹھ جائے گا اس جیسا پھر دوسرا کوئی نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ گئے, ان جیسا کوئی سیاست کے میدان میں نظر نہیں آتا. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ گئے, ان جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. حضرت بناری رحمت اللہ علیہ گئے, کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ گئے, ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. मान लो जो ध्यान भी दुनिया से गए उन जैसा कोई नजर नहीं आता, जो जा रहा है उस जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। ये कह तो रिजाल का दौर है, और जो इस वक्त हैं वो भी हैं जाने वाले। और अल्लाह की शान देखो कि जब वो जाएंगे तो फिर उन जैसा भी कोई और नहीं होगा। हम अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह को आंखों से देखा, दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद हमने उन जैसा शेख दुनिया में नहीं देखा। पूरी दुनिया फिरे हैं, एक शख्सियत हमने ऐसी न देखी जैसे अपने शेख को देखा। कि है क्या तो रिजाल का दौर में। बहरहाल ये भी निशानी पूरी होती नजर आती है। उलमा को, दीनदार लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा। अब बताओ कैसी पक्की सच्ची निशानी है। आज ढूंढ रहे हैं किसको, दीनदार लोगों को। उनके साथ कोई जायदाद का झगड़ा है, कोई विरासत की तकसीम है? नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो फकत अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ढूंढो जी उनको, पूरी दुनिया ढूंढने में लगी हुई है, चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को जो दीन पे पक्के हों, सच्चे हों, उनको आज मारा जाए। ये निशानी भी पूरी होती नजर आती है। वक्त के हाकिम वो बन जाएंगे जो सब में से ज्यादा बुरे लोग होंगे। आप अपने गिर देख लें, इक्तदार ऊपर से लेकर नीचे तक आज किन लोगों के हाथ में। तो निशानियां तो हमें बहुत सारी पूरी होती नजर आती हैं। लगता यह है कि अब वो वक्त करीब है। क्या लगता है बोले? अब वो वक्त करीब है। यूं ना कहें कि इमाम महदी के आने का वक्त करीब है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दज्जाल के आने का वक्त करीब है। इसलिए कि अगर हम यूं कहें ना कि इमाम महदी के आने का वक्त करीब है, तो फिर तबीयत में सुस्ती आ जाती है। दिल कहते अच्छा फिर वही आएंगे, फिर करेंगे जो करना है, हम फारे हो। तो शैतान बंदे को सुस्ती की तरफ माइल कर देता है। और अगर यूं कह दें कि दज्जाल आने वाला है, तो दिल कहते अच्छा भाई जल्दी से तौबा कर लो, जल्दी से तैयारी कर लो, उससे पहले ईमान बचा लो। तो चूंकि इसमें ईमान बचाने का जज्बा पैदा होता है, इसलिए यूं कहने की बजाय कि इमाम महदी आने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? दज्जाल। और अजीब बात के सहाबा कराम लानू भी यही कहते थे। हदीस पाक में आते हैं कि तेज हवा चल पड़ती थी, कोई धमाका हो जाता था, आवाज आती थी, तो सहाबा पूछते थे कहीं दज्जाल तो नहीं आ गया। हदीस पाक में आता है, उनको इतनी फिक्र होती थी दज्जाल की। तो इसका मतलब है कि जो लोग इमाम महदी के आने पर क्याफे लगाते हैं, उसकी बजाय दज्जाल के आने की बात करना ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अकवा है, बेहतर है ये बात। इसलिए कि जैसे इमाम महदी आएंगे, साथ ही दज्जाल आएगा, और दज्जाल को कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, तीनों का आना इकट्ठे। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और मसीह दज्जाल भी आएगा। उसको मसीह क्यों कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसीह कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। ये मसीह का लफ्ज दो तरह से बनता है, एक मसहा से, मसहा का मतलब होता है किसी चीज को टच करना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो मसहा से, क्या मतलब? वह उब्रिल अकमहा वल अवरसा वह उहिल मौता बिल्लाह, हाथ फेर देते थे और बर्स का मरीज ठीक हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने उनको मौजजा ऐसा दिया था तो मसा से उनके बंदे की बीमारियां दूर हो जाती थी, इसलिए उनको मसीह कहा गया। और ये जो दज्जाल होगा ना, ये सियाहत से मसीह है। सियाहत करने वाला, यानी तो चूंकि ये पूरी दुनिया में घूमेगा तो सियाहत होगा बदबख्त, इसलिए इसको भी मसीह कह दिया। तो दोनों के मानी में फर्क है। और दज्जाल कहते हैं कि जो झूठ को सच साबित कर दे, दज्जल इसको कहते हैं, और वो ऐसा ही होगा, होगा गुमराह, मगर ऐसी गुमराही फैलाएगा कि सारी दुनिया उसे सच्चा समझने लग जाएगी, इसलिए वो मसीहुद्दज्जाल होगा। उसके फितने से बचने की हमें कोशिश करनी है। तो लगता यह है कि ये वक्त अब काफी करीब है। कितना करीब है कोई नहीं कह सकता, ना हम दिनों में तय कर सकते हैं, ना हम महीनों में तय कर सकते हैं, ना सालों में तय कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि करीब है। ये बात ऐसी है कि जैसे तराजू बड़ा हो ना, और उस पर 1 ग्राम 2 ग्राम तोलना पड़ जाए तो तुलता ही नहीं है। बड़ा तराजू जो हुआ वो तो किलो तोलने वाला तराजू है, उसमें ग्राम का पता ही नहीं चलता, 1 ग्राम और 2 ग्राम 4 ग्राम। तो हमारा तराजू है ग्रामों वाला और ऊपर है टनों वाला, तो उस टनों वाले तराजू में ग्रामों का पता कैसा चले। इसलिए वक्त का तायुन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिन 24 घंटे का और ऊपर का दिन 50,000 साल का। तो भाई उस तराजू में वक्त की तरतीब कौन देखे कि कितने दिन कितने महीने, पता ही नहीं चल सकता। इसलिए बजाय ये कयाफे लगाने के, एक मोटी सी बात करनी चाहिए कि दज्जाल के आने का वक्त करीब आ गया। हर तरफ उरियानी, फहाशी और गफलत की जिंदगी है, तो दज्जाल के आने का वक्त करीब है। ये बात समझ में आ गई। दो तरह से ये बात समझ में आती है कि दज्जाल के आने का वक्त करीब है। क्योंकि दज्जाल ने जब आना है तो इमाम महदी ने भी आना है। तो असल में तो इमाम महदी के आने की बात कर रहे हैं, मगर बात का अंदाज और है। अल्लाह ताला ने भी तो इस अंदाज को पसंद फरमाया ना, चुनाचे इंसान के बारे में फरमाया कि फहमल हल इंसान इन्नहु कान जलूमन जहूला। तो इंसान को जलूम और जहूल कहा, मगर जुलूम का लफ्ज बताता है कि जुलम वही करता है जिसमें अदल की सिफत भी मुमकिन है, और जहालत उसी में हो सकती है कि जिसमें इल्म की सिफत होना भी। कोई लकड़ी को जाहिल कह सकता है, कोई किसी भैंस को जाहिल कह सकता है, इसलिए कि जहालत उसके अंदर मुमकिन ही नहीं, अकल है ही नहीं, तो जहालत का मसला ही नहीं। तो जाहिर में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जाहिल है, मगर हकीकत में उसकी तारीफ भी कर दी कि है असलन जाहिल, लेकिन अगर अपने आप को संवारे तो ये जाहिल के बजाय आलिम भी बन सकता है। तो देखो, बात अगर कर देते कि ये इसने बोझ उठा लिया और ये बड़ा अदल वाला और बड़ा इल्म वाला है, तो मुमकिन है इंसानों में तकब्बुर आ जाता कि हमारी तारीफें परवरदिगार ने हमारे पैदा होने से पहले कर दी। तो जिस अल्लाह ताला ने आजजी का हुक्म फरमाया, वो फिर बंदे के अंदर इस तरह तकब्बुर पैदा कर सकते थे? नहीं ना हो सकता था। इसलिए पसंद ही फरमाया इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। तो हम भी इसी तरह बात क्या करेंगे कि दज्जाल के आने का वक्त करीब है, मगर कहना क्या चाहेंगे कि इमाम महदी आने वाले। बात समझ गए ना? अच्छा, दो तरह से अंदाजा होता है कि वो आने वाले हैं। चलो क्या बताना है काफी देर हो गई, आप लोग दुआ कर देते हैं, चलो आप लोग घर जाएं और आराम करें हैं, अपनी अपनी जगहों पे जाएं। आप भी कहेंगे कि चलो दो तीन दिन छुट्टी मिल गई थी, आज फिर साहब फिर कहीं से नाजिल हो गए। क्या इरादा है बताएं? अच्छा देखें, हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके हुए और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। और इस हदीस में फरमाया कि बेशक तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे, हत्ता के अगर वो किसी बिल में घुसे थे तो तुम भी उसी में घुसने की कोशिश करोगे। हदीस के अल्फाज हैं कि उस उम्मत में अगर किसी ने मां से बदकारी की थी तो तुम में से भी कोई होगा जो मां से बदकारी करेगा, हूबहू वही करोगे, तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे। हदीस पाक है, इसका मतलब ये कि जो उनके साथ पेश आया वही कुछ हमारे साथ पेश आएगा। अच्छा, अब उनके साथ क्या पेश आया? यहूदियों को इस दुनिया में अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी, मगर ये कौम भी बड़ी नाशुक्री कौम थी। इनकी नाशुक्रियों की वजह से फिर अल्लाह ताला ने इन पर दो दफा मुसीबत भेजी, दो दफा इन पर मुसीबत भेजी। 700 साल इन्होंने ऐश के गुजारे और 700 साल के बाद फिर अल्लाह ताला ने इनसे तख्तोताज छीन लिया और इन पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जिन्होंने इनको मार पीट के बैतुल मुकद्दस से बाहर निकाल दिया। फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने फिर इनको वही नेमतें दे दी, ताकत दे दी, वही कुव्वत दे दी, सब कुछ दे दिया। फिर इन्होंने बड़ी गफलत की और 700 साल के बाद फिर दूसरी मर्तबा इनके ऊपर फिर मुसीबत आई, फिर इनकी जो है ना खूब पिटाई हुई और जो कुछ बैतुल मुकद्दस में था 50,000 सवारियों पे उठा के उस खजाने को लेकर रूमी जो थे वो रूम में चले गए। इस वक्त वो रूम में है सारा कुछ खजाना। अब जब इमाम महदी आएंगे वो रूम को फतह करेंगे और रूम का वो खजाना फिर बैतुल मुकद्दस लेकर जाएंगे। ये पहले वक्त नसर लेके गया था या कुछ, फिर एक दूसरा, तो दो मरतबा ये वाकया पेश आया। कुरान मजीद में भी इसका तस्कर है, फिजाजा आबाद उलाहुमा बासना अलैकुम इबाद अल्लना उली बासिन शदीद फजासु खिलाल दियार। देखा, तो कुरान मजीद में भी इसका तस्करा। तो इन पर जिल्लत कितनी दफा आई, इनसे ताज छीन लिया गया इनकी गफलतों की वजह से। अब इसका मतलब ये कि पैटर्न हमारा भी वही बनना है। पैटर्न किसको कहते हैं अंग्रेजी में? तरतीब, अंदाज हमारा भी वही होना है, हाल हमारा भी वही होना है। चुनाचे अगर आप गौर करें तो उम्मत मुसलमा पर पहली मर्तबा जो जिल्लत आई मिन हैसुल उम्मा, वो 7वीं सदी हिजरी में उस वक्त आई जब तातारियों ने इनसे तख्त ताज छीना और एक दिन में 4,00,000 मुसलमानों को कत्ल किया और पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास कहीं हुकूमत नहीं थी, खत्म। 700 साल के बाद एग्जैक्ट वही हुआ, 7वीं सदी हिजरी, ऐसे ही है ना? तो 7वीं सदी हिजरी में मुसलमानों के साथ वही हुआ। इतना मुसलमानों के अंदर उस वक्त कमजोरी थी, जोर था कि एक तातारी औरत ने मुसलमान मर्द को कहा खबरदार जो यहां से हिला, तो उस पर इतना खौफ था कि वो वहीं खड़ा रहा, वो घर गई छुरी लेके आई और उस बंदे को कत्ल कर दिया। اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ قطاری کسی شہر جانا چاہتے تھے نا تو وہ پورا شہر ہی خالی کر کے چلے جاتے تھے. تو مسلمانوں کے پاس نہ تخت رہا, نہ تاج رہا, نہ حکومت رہی, نہ خزانے رہے, ذلت کی زندگی. یہ تو اللہ والے تھے جنہوں نے اس دور میں بھی سبحان اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کی. دو قوتیں تھیں اور دونوں پوشیدہ قوتیں جن کی وجہ سے دوبارہ اسلام کو قوت ملی, نہ جنگ سے ملی نہ لڑائی سے ملی. ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ دو پوشیدہ قوتوں کی وجہ سے ملی. ہوا یہ کہ تاتاری 30 سال گزرنے کے بعد اسلام لے آئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا, اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ تخت و تاج مسلمانوں کو عطا کر, چونکہ وہی مسلمان بن گئے تھے جو تاج چھیننے والے تھے. مگر ان کے مسلمان بننے میں دو خاموش قوتیں تھیں. چلیں اب آپ بتائیں کون کون سی تھی. ایک تو آپ بتا لیں گے, ایک نہیں بتا پائیں گے. ایک خاموش قوت تو تھی اللہ والوں کی کہ جنہوں نے تاتاریوں کے دلوں پہ توجہات ڈالیں, ان پہ اثرات ڈالے, اور ان اللہ والوں کی وجہ سے یہ تاتاری دین کے قریب ہوئے. ایک بزرگ تھے احمد دربندی رحمت اللہ علیہ, دربند ایک شہر تھا وہاں رہتے تھے. تو تاتاریوں نے وہاں داخلے کا ارادہ کیا, سارے شہر کے لوگ شہر خالی چھوڑ کے چلے گئے, لیکن احمد دربندی رحمت اللہ علیہ اور ان کا ایک خادم وہ مسجد میں آرام سے بیٹھے رہے اپنا ذکر مراقبہ. اللہ اللہ نقشبندی بزرگ تھے. جب تاتاری آئے اور انہوں نے پورے شہر کو خالی دیکھا تو جو شہزادہ تھا نا کمانڈر, اس نے کہا کہ دیکھو ہماری کتنی دہشت ہے, کتنی ہماری جو ہے نا وہ بہادری ہے کہ دشمن شہر ہی چھوڑ کے چلا گیا. پھر اس کو رپورٹ ملی کہ جناب پورا شہر تو خالی نہیں ہوا, دو بندے ابھی بھی ہیں. اس کو تو غصہ آیا, اس نے کہا پکڑ کے لاؤ پیش کرو. چنانچہ پولیس آئی اور احمد دربندی رحمتہ اللہ کو ہتھکڑیاں لگائیں اور ان کے خادم کو بھی اور ان کو بادشاہ کے سامنے. وہ جو کمانڈر تھا ان کا بادشاہ زادہ, اس نے کہا کہ جب سب نکل گئے تم کیوں نہیں نکلے؟ کہا میں کوئی اپنے گھر میں تو نہیں تھا, میں تو اللہ کے گھر میں تھا. میں کوئی اپنے گھر میں تو نہیں تھا, میں تو اللہ کے گھر میں تھا. اس نے کہا پھر اب تمہیں اللہ بچائے گا؟ کہا ہاں میرا اللہ مجھے. انہوں نے جب اللہ کہا نا اللہ کے کہنے سے وہ ہاتھ کی جو زنجیر تھی نا ہتھکڑی وہ ٹوٹی اور نیچے گری. جیسے ہی وہ نیچے گری نا تو اس شہزادے کے دل پہ ایک روب تاری ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. چنانچہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو میں یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں, بہانہ بنا لیا. وہ وہاں رہنے لگ گئے. اب یہ شہزادہ چونکہ معتقد ہو چکا تھا دل سے, یہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ان کو ملنے آتا. حضرت اس کو نصیحت بھی کرتے, اس پر توجہات بھی دیتے. ایک دن حضرت نے اس کو بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تجھے حکومت ملے گی, تو بادشاہ بنے گا. اس نے کہا جی اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں اسلام قبول کر کے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دوں گا. اب اگر کروں تو تو میرے اوپر والے کافر ہیں، وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو مجھے اپنی جان بچانی ہے، میں ابھی نہیں یہ کہہ سکتا. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر مجھے طاقت ملی، تاج ملا اور میں سب کا بڑا بنا، تو میں اسلام کا اعلان کر دوں گا. چنانچہ 30 سال کے بعد اس نوجوان کو اللہ تعالی نے بادشاہ بنا دیا اور اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. یوں مسلمانوں کے پاس دوبارہ تو ایک خاموش قوت کون سی تھی، اور ایک خاموش قوت اور بھی تھی، بولے وہ خاموش قوت تھی مسلمان عورتوں کی. مسلمان عورتوں کی، تاتاریوں نے جب ملک و سلطنت پہ قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کی جتنی نوجوان عورتیں تھیں سب کو اپنے گھروں میں آباد کر لیا، بیویاں بنا لیا. اب یہ مجبور بچیاں تھیں، جوان العمر تھیں، ان کو ان کافروں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا، مگر یہ دل سے تو مسلمان تھی، ایمان والی تھی، اور ایمان ان کے دل میں بڑا پکا تھا. الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ مجبور تھی، معذور تھی، مگر دل ان کا ایمان پر جمع ہوا تھا. تو انہوں نے ان کے گھروں کو بسایا، ان کی اولادوں کی ماں بنی، مگر اپنے اخلاق و عادات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خوشخلقی سے، اپنے فہم سے، اپنے عادات سے، خدمت سے، انہوں نے اپنے خاوندوں کے دل کو رام کر لیا. چنانچہ تاتاری نوجوان جو تھے وہ مسلمان عورتوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، یہ بڑی اچھی عورتیں ہیں، اتنا حسن سلوک ان کے اندر، اتنی خاوند کی خدمت ان کے اندر، اتنا یہ اچھی ہیں، اتنا یہ فلاں ہیں. چنانچہ انہوں نے ان عورتوں کو گھروں کے اندر فل آزادی دے دی. جب بندہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو گھر میں پھر اسی کی چلتی ہے. تو یہی حال ان مسلمان عورتوں کا ہوا. چنانچہ ان مسلمان عورتوں کو جب گھر میں کھل کے رہنے کا اختیار ملا تو انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کر دیا. ہر ہر گھر ایک خاموش مدرسہ بن گیا، بغیر دین کا نام لیے اسلام کی ان بیٹیوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بچوں میں زندہ کرنا شروع کر دیا، آداب کو، اخلاق کو، تعلیمات کو ان کے اندر زندہ کرنا شروع کر دیا. یہ وہ نسل تھی جو 30 سال کے بعد، جنریشن گیپ کو ہوتا ہے نا، وہ 30 سال کا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جی اگلی نسل. تو یہ وہ نسل تھی جو ان مسلمان ماؤں کی گود میں پلی اور بالآخر 30 سال میں انہوں نے اپنے اوپر والوں کا بوجھ خود اٹھا لیا اور اوپر والے بوڑھے ہو کے فارغ ہو گئے. یہ وہ نسل تھی جن کو ادھر ماؤں نے تیار کیا تھا اور ادھر اللہ والے نے وقت کے حاکم کو تیار کیا. تو حاکم نے جب اعلان کیا ان بچوں نے فوراً دین کو قبول فرما لیا. ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ صوفی لوگ کیا کرتے ہیں، بتاؤ نا بھائی، تاتاریوں سے کس نے تاج لیا؟ تمہاری تلواروں نے؟ تم نے قوت بازو سے اپنے جو ہے نا وہ تاج کو واپس لیا تھا؟ نہیں. تو کیسے لیا؟ اللہ والوں کی باطن کی قوت نے. مسلمان بیٹیوں کی حیا اور پاک دامنی کی زندگی نے، اچھے اخلاق نے بالآخر اسلام کو دوبارہ یہ عزت عطا فرما دی. تو بہرحال یہ تو تفصیل درمیان میں آ گئی. تو بات کرنی یہ تھی کہ مسلمانوں کو پہلی ذلت کتنے عرصے کے بعد ملی؟ और अब उसके बाद कितना अर्सा गुजर गया, तो इसका मतलब तो ये कि बिल्कुल एग्जैक्ट वक्त आ गया है और हम अब भी सीधे नहीं हुए। हमारी गफलतों का आलम वही है, जागे कोई नहीं हम, हर बंदा बस अपनी जन्नत बसाने में लगा हुआ है, दुनिया समेटने में लगा हुआ है। जो दीन का काम करने वाले हैं उनको कहते हैं ये तो जाहिल हैं, उलमा को पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी एक जगह मुफ्ती साहब तशरीफ लाए तो माशाल्लाह काफी जय्यद आलिम थे, मुफ्ती थे, तो जब मिलके गए ना तो एक आदमी बैठा हुआ था नया था, मुझसे पूछा ये मुफ्ती साहब पढ़े लिखे हैं? खैर उसकी तो मैंने मट्टी पलीद अच्छी तरह की, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर हुई, अंदाजा लगाओ कि मैं कह भी रहा हूँ मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब चले गए, अच्छा मुफ्ती साहब आप तशरीफ ले जाइए, तो मुझे पूछता ये मुफ्ती साहब पढ़े लिखे हैं? यानी अकल सोच इतनी उल्टी हो गई कि आज पढ़े हुए दीन, यानी दीन पढ़े हुए बंदे को लोग अनपढ़ समझते हैं, और जो दुनिया के पीछे भागने वाला हो और टिक मिट जानता हो उसको समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा है। तो सुधरे तो हम अब भी नहीं ना, और फिर 7-7 साल गुजर गए। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बारी अब करीब है। अब चूंकि दूसरे बारी करीब है तो उसका मंजर अब सज गया है। अब आज हो, कल हो, परसों हो, जब हो अल्लाह जाने, हमें क्या पता। हमारा दिमाग ऐसा नहीं कि हम क्या फे लगाएं, लेकिन इतना पता लगता है कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है, इसलिए कि हम गफलतों से बाज नहीं आ रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अब समझ आ गई ना कि भाई मंजर सज रहा है। अच्छा दूसरा तरीका, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में हर सदी के शुरू में कुछ लोग आएंगे जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेंगे, बिदतों को खत्म करेंगे, दीन की तजदीद कर देंगे, उनको मुजद्दिद कहा जाता है। हर सदी में मुजद्दिद आते रहे, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौके पर दीन को जिंदा किया। जैसे रसूल आते रहे ना पहले, ऐसे ही हर 100 साल के अंदर मुजद्दिद आते रहे। फिर जैसे रसूलों में उलुल अज़्म रसूल आए, तो इन मुजद्दिद हजरात के अंदर भी बड़े मुजद्दिद भी आए कुछ अरसे के बाद। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो 5वीं सदी हिजरी में शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। 6वीं सदी का शुरू, 5वीं खत्म हो गई, और वो बड़े मुजद्दिद थे। उनके बारे में किताबों में लिखा है कि लाखों लोग दीन पर आए और उन्होंने तौहीद पर लोगों को जमा कर दिया, और ऐसा अल्लाह ने उनको दर्स दिया ना, उसकी कुव्वत दी थी कि एक मर्तबा उन्होंने अल्लाह के जलाल पर बयान किया तो 15 जनाजे मजमे में से उठे और कब्रिस्तान ले जाने पे 15 जनाजे उठे। ऐसी तवज्जो थी, बड़े अजीब हालात। और वाकई अल्लाह ने उनको विलायत का बड़ा आला मकाम दिया था, और उन्होंने कहा भी सही कि कदमैया आला, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन के ऊपर है। और वाकई अपने वक्त में उनका कदम जो था वो तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो वो अपने वक्त के क्या थे? बड़े मुजद्दिद थे अपने वक्त के। پھر مزید 5-6 سال گزرے تو 5 اور 5 تو 10ویں صدی ہجری جب ختم ہوئی تو 11ویں کے شروع میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا احمد سرہندی اور ان کو کہا گیا مجدد الف ثانی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرے بڑے مجدد آ گئے. اور اب 15ویں صدی شروع ہو گئی. 1425 جو ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صدی کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں چل رہی ہے. اب 15ویں شروع ہو گئی تو اب اگلے بڑے مجدد نے آنا ہے, اور جو اگلے بڑے مجدد ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے. کیونکہ مجدد لسانی نے لکھا ہے کہ اب میرے بعد جو بڑا کوئی روحانیت والا آئے گا وہی امام مہدی ہوگا. انہوں نے لکھا یہ نہیں ہوگا کہ امام مہدی اور ان کے درمیان کوئی ایک اور مجدد آ جائے. نہیں, بڑے مجدد اور نہیں ہوں گے. اس لیے اس ترتیب سے بھی اگر دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت اب وہ کب آ جائیں اللہ جانے, لیکن وقت قریب ہے. اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے, اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے, اور حالات بھی بتا رہے ہیں. اس لیے کہ ہر ایکشن کے بدلے ری ایکشن ہوتا ہے, ہر عمل کے بدلے رد عمل ہوتا ہے. جب اتنی برائی دنیا میں آ جائے اور اس وقت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے, زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ 8 تاریخ کو زلزلہ آیا تھا اور آج کیا تاریخ ہے؟ 20. 12 دنوں کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ زلزلے آ چکے ہیں. 12 دن کے اندر 700 سے زیادہ, 750 کا عدد لکھا ہے. اتنے جھٹکے لگ چکے ہیں, کوئی چھوٹے کوئی بڑے, مگر ٹوٹل جھٹکے جو لگے ہیں وہ کتنے؟ 750 جھٹکے لگے ہیں. اللہ اکبر. 12 دنوں کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ زمین نے ابھی قرار نہیں پکڑا, زمین پرسکون ہوئی ہی نہیں. وہ جیسے کوئی چیز تھر تھرا رہی ہوتی ہے نا, پھر تھرتھراتی ہے پھر تھرتھراتی ہے. اچھا بھائی, ایک دن میں کتنے زلزلے آئے ہوں گے؟ اگر 750 ہوں تو 12 دنوں کے اندر روزانہ 60 زلزلے ہیں. 60 کا کیا مطلب؟ اگر 24 گھنٹے ہوں تو ایک گھنٹے میں کتنے آئے ہیں؟ 24 × 72 ہوتا ہے نا جی. چلو 2 سمجھ لیں تو ہر آدھے گھنٹے میں زلزلہ. اس کا کیا مطلب؟ زمین نے قرار نہیں پکڑا. اور سائنسدانوں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ زلزلے آئندہ 15 سال تک جاری رہ سکتے ہیں. ابھی میری بات ہوئی کشمیر میں, ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک کے سائنسدان آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آلات فٹ کیے اور یہ کیا, تو انہوں نے 2 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ جو زلزلہ آیا وہ اتنی طاقت کا تھا کہ 600 یورانیم کے بم اگر کسی جگہ مارے جاتے تو اتنی طاقت پیدا ہوتی جتنی اس زلزلے کے اندر طاقت تھی. 600 یورینیم بموں کے برابر. حالانکہ ایک بم پھینکا گیا تھا تو شہر نیست و نابود. تو زلزلے کی طاقت انہوں نے ماپی تو زلزلے کی طاقت 600 بموں کے برابر تھی. पहली बात है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि नीचे इतना लावा है, आग है, कि इस लावे को ठंडा होने में भी 15 साल लगेंगे। 15 साल से पहले ये ठंडा नहीं हो सकता। इस दौरान इस खित्ते के ऊपर जल्जले आते रहेंगे। तो जो कुर्ब क़यामत में जल्जलों का कसरत से आना एक निशानी है ना, वो निशानी भी पूरी होती नजर आती है, पूरी होती नजर आती है। अल्लाह अकबर। ये जल्जला अजीब था, आम मामूल के जल्जलों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यानी आम जल्जले तो आते हैं ना तो इमारतें यूं हिलती हैं, दाएं बाएं ऐसे हिलती हैं। इस जल्जले के अंदर इमारतें ऊपर नीचे हो रही थी। तो उन साइंसदानों ने बताया कि ये ऐसा जल्जला है कि जिन जल्जलों के नतीजे में दुनिया में पहाड़ बन जाते हैं, ये उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। चुनाचे इस वक्त बालाकोट के करीब मैदान थे तो उनमें कुछ जमीनें जो हैं वो 10-10, 15-15 फुट ऊंची टीले बने हुए हैं और कुछ जो है वो नीचे हुई हुई है। यानी जैसे बिल्कुल एक मैदान था पहले, सब दुनिया देखती थी कि ये मैदान है, अब वो मैदान नहीं है। अब उसमें कहीं जो है वो 6 फुट 10 फुट जो है वो ऊंचा टीला सा बना हुआ है और कहीं जो है वो गड़ा बना हुआ है। ऐसे जैसे छोड़ बच्चा, ऐसे जैसे जमीन जो है उसके अंदर तब्दीली आ गई है कोई। और बालाकोट शहर का तो अंदाजा करके आए मौलाना कासिम मंसूर साहब, और उन्होंने आंखों देखा हाल सुनाया। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि हमने लोगों को देखा, घरों को देखा। यानी एक वहां पर इमारत थी जो शायद 5 मंजिला थी। कितनी मंजिला थी? 5 मंजिला थी। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि उसकी नीचे की 3 मंजिलें जमीन के अंदर चली गई हैं और सिर्फ 2 मंजिलें ऊपर नजर आती हैं। उसकी छत नजर आती है और 1 मंजिल और 2 मंजिल और 3 मंजिलें जमीन के अंदर है। तो कहने लगे ये अजीब। अब बताएं बिल्डिंग क्या करेगी जी, सरिया हो, फला हो, ये हो वो, जब बिल्डिंग नहीं जमीन के अंदर चले जाने तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं कि मैं आंखों से देख के आया, उसकी छत नजर आती है। वो जो 5 मंजिला थी 3 मंजिलें जमीन के अंदर, 2 मंजिलें ऊपर है। कहने लगे कि मैं अपने घर गया अपनी वालदा का पता करने, तो एक दिन तो मुझे अपना गांव ही नहीं मिला। पूरा दिन मैं इधर उधर फिरता रहा, मुझे गांव ही कहीं नहीं मिला। दिल आखिर लोगों ने बताया कभी तुम्हारा गांव यहां था, तो पता चला कि 2 पहाड़ यूं आपस में मिले और पूरी की पूरी बस्ती उसमें गर्क हो गई। कोई मकान ही नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। सुनते थे कि बस्तियां जमीन में धसा दी जाती हैं, लेकिन अब तो आंखों से देखने वाली बात हो गई। वो कहने लगे कि हम तायुन नहीं कर सके कि हमारी बस्ती कहां थी। अब बताओ, जब एक बंदे को शहर का ही पता ना चले, बस्ती का ही पता ना चले कहां थी, तो क्या हुआ होगा? दरिया के किनारे जो बड़ी मस्जिद थी वो उन्होंने इस दफा नहीं बनाई थी, बयान भी हुआ था। तो कह रहे थे जी हमने जदीद बनाई है, इतनी मजबूत ताकि कोई भी सैलाब आए तो इस पर असर न पड़े। وہ کہنے لگے کہ وہ مسجد پوری کی پوری یوں دریا کے اندر چلی گئی. اب مسجد کی کھڑے ہو کر دیکھیں تو دریا اور اس کے اوپر چھت نظر آتی ہے, باقی پوری مسجد دریا کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے ہم نے دیکھا ایک پہاڑ تھا, اس کا ادھر کا حصہ ادھر جا گرا اور ادھر کا حصہ ادھر جا گرا, اور درمیان میں سے آگ کے وہ دھوئیں کے جو ہیں بادل نکلنے لگے. یعنی نیچے اتنا لاوا تھا کہ جیسے وہ یعنی کسی چیز کو توڑ کے نکل آتے ہیں نا, وہ پہاڑ کو اس نے توڑ دیا دو ٹکڑوں میں, آدھا ادھر جا گرا آدھا ادھر جا گرا, اور درمیان میں سے دھواں نکل رہا ہے. اور ان سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لاوا ممکن ہے آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر لے, تو اس صورت میں پھر اس سے ایسی آگ نکلے گی جو گرد کے سینکڑوں میلوں میں بالکل انگارے بسا دے. یہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو, چونکہ زمین کو قرار نہیں آ رہا, لاوا ختم نہیں ہو رہا, تو کہیں جا کے تو ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے نا. ایک ہاسپٹل تھا مظفر آباد میں, پتنی کتنے سو بیڈ کا, ڈاکٹر تھے مریض تھے ملنے والے تھے, پورا کا پورا ہاسپٹل وہ اس زلزلے کے اندر زمین کے اندر چلا گیا, اس میں سے ایک بندہ بھی بچا ہوا نظر نہیں آتا, ایک بندہ بھی. جتنے مریض جتنے ڈاکٹر جتنا عملہ, اب آپ بتائیں ہسپتال میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, وہ بچ کیسے نکلتے, وہ تو زمین کے اندر چلے گئے. تو جو لوگ زلزلے کے وقت موجود تھے نا, میری ان سے ملاقات ہوئی, ان سے میں نے پوچھا, وہ کہنے لگے کہ ہم تو یوں تھے نا بیٹھے ہوئے, تو یوں لگتا تھا جیسے اوپر کو لے جا رہا ہے پھر نیچے لے کے آ رہا ہے, پھر اوپر لے کے جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے. ایسا زلزلہ ہم نے تو ایسے زلزلے نہیں نا دیکھے. ہمارے زلزلے تو یہ ہوتے ہیں زمین تھوڑا یوں ہلتی ہے اور ہلتے نظر آتے ہیں, مگر یہ تو کام ہی دوسرا تھا. یہ تو کام ہی دوسرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ایک آدمی نے اپنی بات سنائی, وہ کہنے لگا کہ زلزلہ آیا تو یک دم میں اتنا زمین کے اندر چلا گیا. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ پوری زمین اور میں جیسے کوئی بھربھری سی مٹی ہو نا, یعنی کچی مٹی کہیں ڈلوائی ہوئی ہو اور بندہ آئے تو وہ اتنا اندر چلا جاتا ہے. کہتے یک دم میں نے دیکھا کہ میں اتنا اندر چلا گیا, اور میں ابھی حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ جب آیا تو میں باہر اچھل کے گرا, تو میں وہاں سے بھاگا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو جتنی بستی تھی ساری کی ساری اندر جا چکی تھی. وہ خود بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اتنا اندر زمین کے دھنس کے پھر باہر نکلا. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب و غریب. بہرحال زیادہ باتیں کیا بتانی, سنانے والوں نے تو بہت ساری باتیں سنائی ہیں, بہت ساری باتیں سنائی ہیں. ہمارے چیما صاحب ہیں تو ان کی ایک عزیز ہے وہاں بچی, اس کی شادی ایک میجر سے ہوئی تھی اور وہ غازی آباد میں تھا جو پورا شہر زمین کے اندر دھنس گیا, تو وہ بچی وہاں تھی. کہتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ میں کمرے میں سوئی ہوئی ہوں, ان کی ایک بیٹی پہلے تھی چند سال کی ہوگی, اور ایک اب بیٹا ان کو ہوا, وہ بیٹا چند مہینے کا تھا چھوٹا بچہ. اب وہ ایک ہی بیڈ پہ میاں بھی سویا ہے, بیوی بھی سوئی ہوئی ہے, بیٹی بھی سوئی ہوئی ہے, بچے بھی چھوٹا سویا ہوا ہے. صبح کے وقت ماں کہتی ہے کہ اچانک بچہ رویا. دودھ کے لیے بچے رو پڑتے ہیں نا, تو غلبے نیند کی وجہ سے پہلے تو میں نے سوچا کہ کچھ نے تھوڑی دیر پڑا رہنے دے, پھر میں نے کہا بیٹا ہے رو رہا ہے چلو میں اس کو دودھ دیتی ہوں. کہنے لگی جیسے ہی میں اٹھی دودھ دینے کے لیے تو میں نے دیوار کو دیکھا تو ایک جو ہے نا دراز یوں پڑتی چلی جا رہی ہے دیوار کے اندر, پھٹتی جا رہی ہے دیوار, یوں چلتی جا رہی ہے. کہنے لگی جیسے میں نے دیکھا تو میں نے خاوند کو جلدی سے جگایا, یہ دیوار کو کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ تو دیوار پھٹ رہی ہے, دلدل آ رہا ہے, نکلو یہاں سے. کہنے لگے کہ میرے خاوند نے بیٹی کو اٹھایا اور میں نے بیٹے کو اٹھایا, اور ہم جیسے ہی کمرے سے باہر بالکونی میں آئے تو پورا کمرہ نیچے, اور اللہ کی شان کہ ہم بالکونی میں کھڑے ہیں اور آگے برامدہ تھا, وہ برامدہ بھی زمین میں, ہم درمیان میں ٹریپ ہو گئے, پیچھے بھی گر گیا آگے بھی گر گیا. کہنے لگے میرے خاوند نے عقل مندی کی, وہ جو گرا تھا نا تو اس میں سے کنکریٹ کا اتنا تودا اٹھا کے اس نے زور سے جو ہے نا کھڑکی پہ دے مارا تو کھڑکی ٹوٹ گئی. تو خاوند فوجی تھا, اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور مجھے کہا بچے مجھے پکڑاؤ. کہنے لگے میں نے چھوٹے بچے کو پکڑایا, اس نے اس کو یوں پھینکا, پھر بیٹی کو اٹھایا یوں پھینکا, پھر اس نے مجھے مشکل سے اٹھایا چونکہ مجھ سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا, کھینچا اس نے مجھے, کھینچ کے جیسے ہی اس نے مجھے وہاں کیا اور پھر میں نے بیٹے کو اٹھایا, اس نے بیٹی کو اٹھایا, ابھی ہم اٹھا ہی رہے تھے کہ وہ بالکونی بھی نیچے. کہنے لگی ہم وہاں سے بھاگے, لیکن عجیب بات کہ ہم سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. تو میرا خاوند مجھے کہتے کیا ہے آج ہم سے کون ہی اٹھتے؟ وہ کہنے لگی ایسے وہ زمین ہو گئی تھی کہ جیسے ہمارے پاؤں کے ساتھ کسی نے 25-30 کلو کا وزن باندھا ہوا ہے اور ہم سے پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا, بھاگنا مشکل ہو رہا تھا. کہنے لگی ہم تھوڑی دور اسی طرح چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, آگے جا کے جہاں زمین نارمل ہوئی ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا جتنے وہاں مکان تھے سارے زمین کے اندر دھس چکے. تو کہتے ہیں ہمارے ہمسائے میں ایک بریگیڈیئر تھا, اس کی پوری فیملی زمین کے اندر چکی. یہ آنکھوں دیکھا اس بچی نے حال سنایا. خیر اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک بات بتا دوں کہ جن لوگوں پہ یہ سب کچھ ہوا ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, جن لوگوں پہ یہ سب کچھ ہوا ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. ان میں کتنی پاک دامن عورتیں تھیں, کتنے نمازی لوگ تھے, کتنے حج کرنے والے, عبادت کرنے والے, تہجد پڑھنے والے. فرق اتنے کہ کسی کا وقت پہلے آنا تھا اور کسی کو اللہ نے عبرت کے لیے زندہ رکھنا تھا, بس اتنا فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ مت ذہن میں لانا کہ وہ سب گناہگار تھے اور ان کے ساتھ یہ ہوا اور ہم بڑے نیکوکار ہیں جو آج زندہ بیٹھے ہیں. کیا پتا کل کو پھر زلزلہ آئے اور ہم بھی اسی طرح سطح زمین کی وجہ زیر زمین جائے. اس لیے کہ اگر اتنا لاوا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر یہ ہے نا, یہ تو جن لوگوں پہ یہ ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نیک تھے وہ برے تھے, نہیں نہیں نہیں, یہ اس لیے کہ تکوینی فیصلہ ایسے تھا. کس لیے ایسا ہوا؟ اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے وقت سے پہلے چلے جانا تھا اور ہم نے ان کے بعد چند دن زندہ رہنا تھا. تو میں اس کو اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مہلت اللہ نے پہلے ختم کر دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے چند دن مہلت اور دے دی, اس لیے کہ یہ زیادہ مکار ہیں, زیادہ گناہگار ہیں, زیادہ بدکار ہیں, شاید ان کو دیکھ کے عبرت پکڑ لیں. اور اگر ان باتوں کو سننے کے بعد بھی آج ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے جیسا بدبخت بھی کوئی نہیں ہوگا. سچی بات یہ ہے ہمارے جیسا بدبخت بھی پھر کوئی نہیں. اللہ سے معافی مانگیں اللہ ہمیں اپنی پکڑ میں نہ لے. اگر وہاں زلزلہ آ سکتا ہے تو اثرات یہاں بھی آ سکتے ہیں. کتنے گھر تھے ہنستے بستے دنیا سے چلے گئے, آج ان کے اوپر آنکھ سے رونے والا بھی کوئی نہیں. کیا بچے بھی گئے, ماں باپ بھی گئے, بہن بھائی بھی گئے, پورے کے پوری فیملی چلی. ایک ایک آدمی کے 300 رشتے دار دنیا سے چلے گئے. تو بھائی جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں. یہ پھر ایک منظر سج رہا ہے, پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے, پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. جو عبرت پکڑیں گے, جو اللہ توبہ کریں گے, رجوع اللہ کریں گے, وہ ایمان بچا کے لے جائیں گے, اور جو غفلت میں پڑے رہیں گے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. اللہ اکبر, کیا یہ بستی دیسوں والے امن میں آ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ان کے اوپر مصیبت آئے اور یہ سب کے سب سوئے پڑے ہوئے. کیا پتہ سوئے پڑے ہوں لوگ, اور اللہ کی طرف سے دیکھو سوئے ہوئے تھے نا کتنے لوگ اس وقت, سوئے سوئے ہمیشہ کے لیے سو گئے. تو اس لیے آج کی اس محفل میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا حَسِيرًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. كذلك العذاب والعذاب الآخرة اكبر فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. افلا هم يذكرون. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, بدکار ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. میرے مولا آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, آپ ہمارے سینوں کے بھید جانتے ہیں. میرے مولا آج ہم ہر گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں, ہم نیک انسان بننے کی نیت کرتے ہیں. اللہ ہمیں برائی سے بچا لیجیے, نیکی کی زندگی عطا فرما دیجیے, نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں کہیں مصیبت میں گرفتار نہ کر لیجیے, عذاب دنیا میں نہ دیجیے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے, رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو ہمارے بہن بھائی اس زلزلے کی مصیبت میں گرفتار, ان کی مصیبت کو اللہ ختم کر دیجیے. اے اللہ پریشانیوں کو دور کر دیجیے, امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمیں اس وقت میں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ نیکی پر استقامت عطا فرما دیجیے. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجیے. جتنے بھی دوست یا احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجیے. اے اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیک بنا دیجیے. رب کریم ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیک بنا دیجیے. اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. اے اللہ آج کی رات ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہماری بخشش فرما دیجیے, قصوروں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے, پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما دیجیے. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا